بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدق الله العظيم.
دنيا کی سب سے بڑے حقیقت ہے کہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد تبریز دورہ مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے موت کا نام یقین رکھا اور فرمایا کہ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ یہاں تک کہ یقین آ جائے, یعنی موت. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا نام یقین اس نے رکھا کہ یہ اتنی یقینی چیز ہے کہ مسلمان تو مسلمان, کافر اور یہودی اور نصرانی اور ہندو, سب کو معلوم ہے کہ ایک دن ہم سب کو دنیا سے جانا ہے. یہ اتنی یقینی چیز ہے. یہ کہ اس میں کسی کو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے. اور اس یقینی چیز کے لیے ہم سب کو تیاری کے لیے فرمایا کہ بندگی بجا لاؤ. اس لیے قیامت کا سورہ واقعہ کے اندر جو میں نے آیات پڑھی اس کے اندر قیامت کا ذکر کیا کہ وہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور زمین زلزلہ آئے گا اور وہ زمین ختم ہو جائے گی اور صرف غبار ہی غبار ہوگا. پھر فرمایا کہ تم تین حصوں میں بٹ جاؤ گے, تمہارے تین حصے بنیں گے. کنتم ازواجا ثلاثا, تمہارے تین گروہ ہوں گے. ایک گروہ تو دائیں طرف والا ہوگا, یعنی جن کے نامہ اعمال جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دوسرا گروہ وہ بائیں طرف والا ہوگا جن کے دائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور ایک گروہ والسابقون السابقون اولئک المقربون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان سب سے آگے, اور یہ ان کا نام اللہ تعالی نے مقرب رکھا کہ یہ مقربین لوگ ہیں. اہل جنت کا ایک گروہ کو فرمایا کہ یہ اصحاب الیمین ہے, اور نافرمانوں کو کافروں کو فرمایا کہ یہ اصحاب الشمال ہے, یہ بائیں طرف والا لیفٹسٹ گروپ ہے, لیفٹسٹ, یہ بائیں بازو والے ہیں. اور ایک بائیں بازو والے ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں, لیکن ایک گروہ ایسا ہے سبحان اللہ جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے مقربین ہیں, سبحان اللہ. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب کسی کی موت آئے گی مرے گا تو مرنے پر تین رجسٹر بنتے ہیں, عاشقانہ فاسقانہ کافرانہ. حضرت نے اس کی اس طرح سے شرح کی, عاشقانہ فاسقانہ کرانا. ان کافروں کو بھی اصحاب الشمال فرمایا کہ جن کے لیے فرمایا فی سموم و حمیم و ظل من یحموم کہ وہ جہنم کے تاریکیوں میں ہوں گے اور ان کے لیے سیاہیاں ہیں اندھیرے ہیں. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ اس دنیا میں یہ مذاق اڑاتے تھے اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو مٹی بننے کے بعد ہماری ہڈیاں جو کہ بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھا جائیں گے؟ کوئی تمسخر کرتے تھے. یہ مذاق مذاق کافر نے کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوسیدہ مٹی لی. میرے شیر فرماتے ہیں اس مٹی کو لے کر اس نے ہڈی بوسیدہ ہڈی پرانی اس کو لے کر ایسے چٹکی بنایا تو وہ بالکل مٹی بن کے اڑی. پھر گویا اسی قسم کی اس نے بات کہی کہ یہ جو بوسیدہ ہڈی جو کہ بالکل گوا رضا ہوا میں اڑ گئی اس کو اللہ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کیسا عجیب انداز سے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. یاسین شریف کے اندر ہے کہ اس اللہ نے پیدا کیا اول مرہ پہلی دفعہ پہلی بار. آگے فرمایا وہو بکل خلق علیم. پھر کسی پروسیس کا ذکر نہیں کیا کسی عمل کا ذکر نہیں کیا بلکہ براہ فرمایا کہ وہ اپنی خلق سے اپنی گویا تمام مخلوقات کو خوب جانتا ہے. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ تقریر یہ فرماتے تھے فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ ہی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو ایک عقلی بات ہے بدیہی بات ہے لاجیکل بات ہے کہ جس چیز کو انسان ایک دفعہ بنا لے اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل بات یعنی ایک چیز اب ایک دفعہ بن جائے تو اس کو دوبارہ بنانا یہ مشکل نہیں ہوتی. ایک جواب تو یہ ہو گیا یہ عقلی جواب دیا کیونکہ یہ عقل پرست ہے ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں تو یہ عقلی جواب دیا سبحان اللہ. اور دوسری بات میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ ایک بچہ ایک شخص اور ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ باپ اور ماں باپ کے نطفے اور ماں کے حیض سے اس کی تربیت ہو رہی ہے. اب اس نطفے ناپاک میں اس نطفے ناپاک سے اللہ تعالی اس کی پرورش فرما رہے اور وہ نطفہ کیسے بنا خون سے خون کیسے بنا غذاؤں سے غذا کہاں سے آئی یا تو انسان کے پاس غذا آتی ہے یا یہ غذا کے پاس جاتا ہے. اب اس بچے کے لیے اس بچے کی تخلیق کے لیے اس کے نطفے کے لیے خون میں جن غذاؤں کی ضرورت تھی وہ غذا عالم میں بکھری ہوئی تھی. اس لیے انسان کو دیکھیں انسان مختلف علاقوں کی مختلف ملکوں کی مختلف ذائقے کی غذائیں اور چیزیں کھاتا ہے جس میں پانی بھی ہے کہ پانی پیتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے اجزاء تخلیق جو کہ عالم میں بکھرے ہوئے تھے کہ کہیں کھجوروں میں، کہیں گندم میں، کہیں چاول میں، کہیں مکھن میں، کہیں دیسی گھی میں، کہیں سیب میں، کہیں انگور میں، کہیں انار میں، کہیں کیلے میں، اور کہیں چاکلیٹ میں، اور کہیں برگر میں، کہیں مرغی اور بکرے میں، کہیں سبزی کے، یعنی گویا کہ وہ اجزاء عالم میں بکھر گئے. ہو سکتا ہے اس کا کوئی جز آسٹریلیا میں ہو، کوئی امریکہ میں ہو، کوئی ساؤتھ افریقہ میں ہو، کوئی ہانگ کانگ میں ہو، کوئی جو ہے جناب کشمیر میں ہو، کوئی چترال میں ہو، کوئی سوات میں ہو، کوئی بلوچستان میں ہو، کوئی تھر کے علاقے میں ہو، کوئی سکر میں ہو، کوئی خیرپور میں، رحیم یار خان میں، کہیں بکھر گئے ہیں. اس لیے دیکھیں بعض مرتبہ بندہ سفر کر کے ایک ملک میں جاتا ہے، اس ملک میں غذا دوسرے ملک سے اس کے لیے آتی ہے. وہ حقیقت میں ایک تو یہ مانا ہوا کہ اس کا رزق جو کہ پھیلا ہوا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے جس دانے پر، جس نوالے پر، جس حصے پر، جس بندے کا مقدر رکھا ہے، یا تو وہ حصہ یہاں آتا ہے یا یہ وہاں جاتا ہے. اگر چترال کے سلاجیت میں اس کا حصہ رکھا ہوا ہے،
تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ بیٹا، ادھر ہو جاؤ، کدھر ہو جاؤ،
اگر چترال کے سلاجیت میں اس کا حصہ رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چترال میں لے کے جاتے ہیں، یا چترال کی سلاجیت اس کے پاس آ جاتی ہے، یا چلغوزے میں، پستہ میں، کاجو میں، بادام میں، وہ کاجو کھا کر لے رہے راجو بن جاتا ہے. گویا کہ دو باتیں پتہ چلی، ایک تو بندے کا رزق جو کہ عالم میں بکھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس رزق کو اس بندے کے تک پہنچاتے ہیں، وہ رزق اس کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، یبتغون، وہ رزق اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور وہ رزق اس بندے تک پہنچتا ہے. پھر اس رزق کے اندر کسی بندے کے اجزاء تخلیق، اجزاء انسانیت اگر موجود ہے تو اب وہ رزق کے ذریعے سے، اس وہ غذا کے ذریعے سے اس بندے کے اندر وہ چلی گئی. اب اس کے بعد اس سے خون بنا، خون سے وہ نطفہ پھارا، نطفہ بنا، اور جناب اللہ تعالیٰ نے تربیت کا، پرورش کا کی ایک عظیم شان فیکٹری لگا دی. اور عجیب بات ہے، اس دنیا میں ہم رزق کھاتے ہیں تو استنجا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پرورش گاہ، اس تربیت گاہ انسان کے لیے جو مقام رکھا، اس مقام پر جنت کا منظر یہ رکھا کہ جنت میں جس طرح نجاست اور غلاظت انسان نہیں کرے گا، اسی طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر بھی انسان نجاست اور غلاظت نہیں کرتا. کیسا عجیب معاملہ! اب آپ تصور کریں کہ اس تربیت گاہ، اس پرورش گاہ انسانیت میں اگر وہ کرتا تو ماں کا کیا حال ہوتا. ٹھیک ہے، بچہ کبھی گیس نکال رہا ہے، کبھی پیشاب کر رہا ہے، کبھی پخانا کر رہا ہے، اللہ اکبر، واہ مالک، واہ کیا آپ کی قدرت ہے، اللہ اکبر، کہ بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے، انسانیت کا ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، ناک کی فٹنگ ہو رہی ہے، کانوں کے ڈیزائن لیڈ مشین سے اس کا کام چل رہا ہے، وہ پورے پرکار اور جیومیٹری کے ڈیزائننگ ہو رہی ہے، ہونٹ بن رہے ہیں، ہاتھ بن رہے ہیں، جوڑ لگائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر. اور جس لیبورٹری کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، جس لیبورٹری کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اس لیبورٹری والے کو خبر ہی نہیں ہے کہ کب کان بنے، کب ناک بنے، کب ہاتھ پھٹے، کب ٹانگیں پھٹی. وہ تو جب بچہ فٹ بال کھیلتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں لگ گئے. اللہ اکبر! کبھی یہ لات مارتا ہے، کبھی یہ لات مارتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا عجیب انداز سے فرمایا. تو الذی انشأ اول مرہ، اس لیے جو کسوف ہے،
جو سورج گرہن ہے اس کو فرمایا کہ یہ کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے، یہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے جو اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، قیامت کا منظر یاد کراتا ہے کہ سورج جیسی عظیم مخلوق اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے بے بس ہے. یہ تماشا کی تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کہ یہ تماشا نہیں کہ ایکس رے فلم کے ذریعے سے اور چشمے لگا کر سورج کے تماشے کیے جائے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت بتائی گئی، طویل نماز، طویل قرات، طویل رکوع، طویل سجدہ، اس کے بعد گڑگڑانا، آہ زاری، استغفار، ذکر، دعائیں اس موقع کے لیے ہیں. یہ تماشے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا یہ تماشا نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے آپ یوں سمجھے ایک گزرگاہ ہے صرف، یہ گزرنے کی جگہ ہے صرف. یہاں سے گزر کے یہاں سے گزر کے ہمیں آخرت کی جو کہ جس کی پہلی منزل قبر ہے اس قبر تک ہمیں جانا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، کسی کو آپ کا حیات نہیں ملے گا. اگر آپ کا حیات آپ کو پتا اس منہوس شخص کا ذکر کرنے کی عبرت تو نہیں ہے، لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں. امریکہ میں ایک گانے والا گزرا ہے جس کا نام تھا مائیکل جیکسن. وہ کالا تھا، ہمارے وزیر اعظم کی طرح وہ بھی سفید ہونے کا اس کو گورا بننے کا شوق تھا. جیسے ان کو بوٹیکس کے انجیکشن لگانے کا شوق ہے نا، ویسے وہ بھی اس کو گورا بنا ہوا، اس نے رنگ گورا کیا. دنیا جہان کے ڈاکٹر، پیسہ خوب تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان اپنی حیثیت کو بھول گیا. اور وہ ایسے کیا تھی، وہ کالا تھا لیکن کالوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اس کے قریب کسی کالے کو پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی، نفرت کرتا تھا وہ. اور اسے غالباً 50 ڈاکٹر کی ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، 50 ڈاکٹر کی ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ. اور اس کے جو سونے کی جگہ تھی وہ پورا خال تھا، ایک بہت ہی خاص مٹیریل اور دھات اور کس چیز کا بنا ہوا جس میں وہ سویا کرتا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میں زندہ رہوں، زندہ. لیکن اس نے اپنی زندگی گزارنے کے جو ڈھنگ تھے وہ سب غیر فطری رکھے، اس کے سارے ڈھنگ زندگی گزارنے کے سب غیر فطری تھے. مثلا ہمیں سونے کا انداز دیا، غذاؤں کا انداز دیا، اس کی ایک ایک چیز مانیٹر ہوتی تھی، پیسہ کروڑوں لاکھوں لاکھوں ہر منٹ میں پیسہ خرچ ہوتا تھا، سب اس کو ایک جنون تھا کہ میں زندہ رہوں، وہ زندگی چاہتا تھا. لیکن اپنی مال، اپنی شہرت، اپنی ساری توانائی، قدرت، طاقتیں صرف کرنے کے باوجود وہ اللہ سے لڑ نہیں سکا. جب لڑ نہیں سکا تو جیت کر سکتا تھا، اللہ سے کون لڑ سکتا ہے جس کی قدرت کے مقابلے میں؟ مائیکل جیکسن کی بات ہو رہی ہے. 50 ڈاکٹر اس کی ٹیم اسے رکھی تھی اور وہ زندہ رہنا چاہتا تھا. اس کا پروگرام تقریباً 150 سال کا زندہ رہنے کا تھا کہ میں 150 سال زندہ رہا. ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب کا برکاتہم فرماتے ہیں، ایک عالم کا نام لے کے ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ محضر شیخ ریند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ ان کے ساتھی تھے اس زمانے کے. تو فرماتے ہیں ان کو میں نے جب دیکھا تو تقریباً 165 برس کی عمر تھی. تو پوچھا کہ حضرت آپ کی اس عمر کا راز کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے.
موت سے ڈرتا ہوں میں. لہذا مجھے تین مرتبہ شب قدر نصیب ہوئی. فرماتے مجھے تین مرتبہ شب قدر نصیب ہوئی اور تینوں مرتبہ میں نے زندگی کی دعا مانگی. اور ماشاءاللہ چلتے پھرتے تھے, زندہ رہے اور چلتے پھرتے تھے. جس کے ہاتھ میں زندگی ہے اس سے مانگی جائے, غیروں سے مانگنا یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, باپ بھی باپ کا مزاج ہوتا ہے, جب میں موجود ہوں تو میرا بچہ کسی اور سے کیوں مانگے. یہ باپ کا ایک فطری مزاج ہے. تو جب ربا موجود ہے تو ربا کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگنا, وہ بھی زندگی کی بھی جو کسی کے ہاتھ میں نہیں. لہذا دنیا نے عبرت بنایا, حسین اور گلیمر لائف میں کے چاروں طرف وہ گلوکار گھومتا تھا, لیکن موت کا جو فیصلہ اٹل ہے وہ ہو کے رہا. آخر اپنی جان بچانے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی موت کی نیند سو گیا. لیکن یہ ایسی یقینی چیز ہے کہ ہر حال میں آنی ہے, مجھے بھی آپ کو بھی. ہم سے پہلے جو گزرے وہ بھی زندہ رہنا چاہتے تھے, ہم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی زندہ رہنا چاہتے تھے, وہ بھی چاہتے تھے جیے. انہوں نے بھی ہماری طرح بڑے منصوبے بنائے, وہ بھی جوان تھے. تو ہم اپنی جوانی میں بڑھاپے کو بھول گئے اور موت کو بھول گئے, اور جب جوانی ٹوٹنے لگی تو ان کو یاد آیا, اوہ ہماری تو جوانی ٹوٹ رہی ہے, چلو اس جوانی سے جو فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو. لیکن میرے پیارے دوستو, ہر وہ جذبات جو ہمارے ہیں ہم سے پہلے والوں کے وہی جذبات تھے. اس لیے جس طرح سے ہمیں کوئی انکل بولے ہم ناراض ہوتے ہیں, وہ بھی ناراض ہوتے تھے. ہمیں کوئی چاچا بولے نا, نانا جی چاچا جی, ہم ناراض ہوتے ہیں, وہ بھی ناراض ہوتے تھے. کیوں ہمیں چاچا نہیں بولو, آنٹی کہتی ہے ہمیں آنٹی نہیں بولو. آنٹی نہیں بولو, مس بولو, مس اتنا خوش ہوں گی کہ بس. میں نے کسی بڈھے کی کہہ دو نا کہ آپ تو جوان لگ رہے ہیں, ارے بس یہی کام نکلوانے کے لیے کافی ہے کہ آپ تو جوانوں سے بڑھ کر ہیں. حالانکہ اس کو بھی ڈھل رہے ہیں. میشیا کا شعر فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اپنے بال کالے کرنے کا شوق ہے, بالوں کو کالا کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. بالوں کو کالا کرنا حرام ہے, گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کرے, سب بدل لو وجہ یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن اس کا منہ کالا ہو, اللہ اس کا منہ کالا کرے جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے. اس پر حضرت کا شعر ہے. اب لیکن شوق ہے جوان بننے کا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے بال کالے کے کالے ہی رہتے ہیں, تو اکثر میں ان سے پوچھتا ہوں, پتا ان کا بھی چلتا ہے, پھر بھی میں مزاح کے طور پہ ان سے پوچھتا ہوں, کیا بات ہے آپ, یہ جوان رہنے کا نسخہ کیا ہے آپ کا؟ بعض لوگ تو ٹال جاتے ہیں اور بعض لوگ سچائی کا اقرار کرتے ہیں, کہ جوان کہاں بزی, تو رنگ ہے رنگ, اس لیے ذرا رنگین بنے ہوئے. تو اس پر حضرت کا شعر سنیں, تیرا اے دوست جب اسٹرکچر ہلا, یہ ڈھانچہ ہے نا ہمارا جسم, ظاہر بات ہے جب بڈھا ہوگا, جب وہ چلے گا تو کہیں نہ کہیں تو لڑکھڑائے گا نا, کہیں گیڑ کھڑا ہوتا ہے گیڑ لگائے گا, کہیں ہاتھ ٹیکے گا, کہیں نہ کہیں سے تو بڑا ہائے ہوئی تو نکلے گی. تیرا اے دوست جب اسٹرکچر ہلا, مجھ پہ راز حسنِ ڈسٹمپر کھلا. ہمارے ایک عالم دوست ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب تھے پنجاب میں رہتے, تو کہ کراچی سے ایک صاحب آئے, ان کے ایک پرانے جاننے والے مقاری صاحب تھے, تو وہ آئے کہ بھائی رشتہ
مجھے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے کل تو مانا دیکھتے ہیں کچھ. اگلے دن گئے تو بالوں کو رنگ لگا کے گئے. خیر بات چیت ہو رہی تھی تو کہہ رہے وہ چلے گئے تو میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی کل تو یہ آئے تھے اپنے لیے رشتہ لینے, آج تو ان کا بیٹا ہے. وہ نہیں پہچان سکے. تو ہنسنے لگا تو نے کہا ابا وہ ہوئے تھے, انہوں نے بٹی پکڑ کے رنگ کر کے آئے تھے. کہتے تو باتوں 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 بدی کو لوگ کیسے دھوکہ دیتے. تو اس نے حضرت نے فرمایا کہ تیرا دوست جب اسٹرکچر ہلا مجھ پہ راز حسن ڈسٹمپر کھلا. جب ہلتا ہے تب انسان پتا چلتا ہے جوان جوان ہوتا ہے اور بڈھا جو ہے درل بڈھا ہوتا ہے. اسے میرے شیخ فرماتے کہ انسان کی دنیا میں دو قبریں بنتی ہیں. ایک قبر اس کی جوانی بڑھاپے کی قبروں میں جاتی ہے. سبحان اللہ, بال سفید ہوئے اب بڑھاپا آ گیا. سبحان اللہ, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بال سفید دے دی, ہمارے بھی حسن کا جادو جوانی کا جادو ٹوٹ گیا. کسی عامل کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس جادو کو اتارنے کے لیے, وقت آیا خود ہی اتر گیا. اور فرمایا کہ جوانی کی قبر جوانی بڑھاپے کی قبر میں جاتی ہے, پھر زندگی موت کی قبر میں جاتی ہے. لیکن جب یہ یقینی چیز ہے تو اس یقینی چیز کے بعد والی ایک زندگی ہے میرے دوستوں, جس کو ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس زندگی کا آغاز پہلے قبر سے ہو رہا ہے, اس قبر کے بعد اور وہ قبر میں جا کر وہ برزخ کی ایک زندگی ہے. اس برزخ کی زندگی کے بعد پھر قیامت آئے گی, قیامت کا میدان لگے گا, پھر اس کے بعد انسان کے لیے جو فیصلہ ہوگا اصحاب الشمال وہ جہنم میں جائیں گے اور اصحاب الیمین اور مقربین وہ جنتوں کے جنت کے اندر جائیں گے. میں نے اس لیے فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو تین رجسٹر بنتے ہیں, عاشقانہ فاسقانہ کافرانہ. سبحان اللہ, کیسے اس کنتم ازواجن ثلاثہ کو حضرت نے کسی انداز سے سمجھایا, عاشقانہ فاسقانہ کافرانہ, کہ جنہوں نے اس نبی مکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی, جھٹلایا, اپنے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھا, اپنے انسانیت کے عروج اور معراج کو نہ سمجھا اور آخرت کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا اپنا مالک اپنا پیدا کرنے والا نہ مانا اور آزادی کا اعلان کر کے کہ میں ایک آزاد ہوں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا اور اپنے نفس کا اور شیطان کا غلام بن کے زندگی گزاری, پھر اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نزلہم یوم الدین, اس کے لیے بھی آخرت یوم الدین قیامت کے دن اس کی مہمان نوازی ہوگی. وہ کیا؟ لآکلون من شجر من زقوم, کہ زقوم زقوم اس کو وہ درخت اس کا پھل اس کو کھلایا جائے گا, فمالئون منہ البطون اور اس کے پیٹ میں بھرا جائے گا کہ کھا وہ کانٹے دار, اور فشاربون شرب الہیم فشاربون علیہ من الحمیم, اب اس کو گرم کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جا رہا ہے اور کیسے پیے گا, فشاربون شرب الہیم, کیونکہ پیاس کی وجہ سے وہ حلق میں جو کانٹے چبھ رہے ہوں گے مانا وہ پیاسے اونٹ کی طرح پیے گا. یہ کافرانہ زندگی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہذا نزلہم یوم الدین, یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی. جیسے پولیس والے مجرموں کو نہیں کہتے مہمان خانے آؤٹ ڈرائنگ روم میں لے کے جاتے, جیسے فرعون کے لیے اللہ نے فرمایا ذک انک انت العزیز الکریم, تو بڑا زبردست طاقت والا بڑی سلطنت والا تھا, اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا کہ میری طاقت دیکھو اور میری صلاحیتوں کو دیکھو اور العزیز القریم، تو بڑے طاقت والا اور بڑی عزت والا تھا، چکھ اللہ کے عذاب کو. کہ انسان اپنی شہوت اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے بہروپ بنتا ہے اور بدلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین. اب اس کی قدر کرنی ہے ہم نے. اب اس ایمان والوں میں دو طبقے ہو گئے، دو گروہ ہیں. ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے مقرب فرمایا، مقربین ہے، اور دوسرے گروہ کو اصحاب الیمین فرمایا، جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں ایک گروہ عاشقانہ ہے اور ایک گروہ فاسقانہ ہے. یعنی ایک تو زندگی ہے اپنے نفس کی بات بھی مانی، اللہ کی بات بھی مانی، نماز بھی پڑھی، ذکر بھی کیا، تلاوت بھی کی، اور گناہ کے حرام مزے بھی لیتے رہے، چھپ چھپ کے تصویریں بھی دیکھی، فلمیں بھی دیکھی، بدنگری بھی کی، داڑھی بھی منڈائی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بھی کی، کسی کا حق مارا، کسی کے مال مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، تہجد بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے. یہ زندگی فاسقانہ ہے. اور مسلمان کا یقین اللہ تعالیٰ پر اس معاملے میں اتنا زبردست ہوتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی. حالانکہ اگر ہم اپنی دنیا کے معاملے کو دیکھیں، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے میں نے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بادشاہوں کو دیکھا، یعنی بہت بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بادشاہوں کو دیکھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، اور سب کو یہ دیکھا کہ وہ تھوڑے اتنے دین پر انہوں نے کماٹ کر لی لیکن تھوڑی دنیا پر راضی نہیں ہوئے، تھوڑے دین پر راضی ہو گئے اور کماٹ کر لی لیکن تھوڑی دنیا پر کبھی راضی نہیں ہوئے. کہ یہ نہیں، جو ترقی کی چیز تھی اور جس میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، جس میں لالچ مطلوب ہے، جس میں حرص مطلوب ہے، محمود ہے اور محبوب ہے، وہ لالچ اس دین میں، اس دین کی طرف آگے نہیں بڑھے، دنیا کی ترقی کی فکر کرتے رہے. لیکن اس ترقی نے یہ حل کیا کہ اپنے دین کو نقصان پہنچایا. مطلب ہمارے بزرگوں نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں جنت تو مل جائے گی، اللہ اکبر، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے وہ عاشقوں کی جنت رکھی ہے، جس کا فرق میں خود بیان کیا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر، اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک نعمت ہوتی ہے شہری، ایک طرز زندگی ہوتا ہے شہری اور ایک طرز زندگی ہوتا ہے دیہاتی. جیسے شہری طرز زندگی اور دیہاتی طرز زندگی میں فرق ہے، شہری طرز طعام میں کھانے کا طریقہ اور دیہاتی کھانے کا طریقہ فرق ہے، رہنے سہنے کے طریقے میں فرق ہے، گفتگو کے طریقے میں فرق ہے، برتاؤ کے طریقے میں، یعنی ہر چیز میں فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح سے یہ فرق ہے. مثلا دیہاتی سادہ زندگی ہوتی ہے، اس میں برتن کوئی بھی ہو، شادی پہ چاول ہونے چاہیے، گوشت والے برتن کوئی بھی ہونا چاہیے، بس دسترخوان بچار جی کھانا کھلا، بس گوشت ہونا چاہیے، روٹی ہونی چاہیے، گوشت روٹی ہو، کچھ میٹھا ہو جائے. اگر میٹھے کا انداز کیسا ہو اس کی پرواہ نہیں ہے، کس برتن میں دے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس ہونا چاہیے کچھ کھانے کو، یہ انداز ہے. اور شہری مزاج کیا ہے؟ سلیقہ. جناب سلاد بھی کٹی ہوگی، سلاد بھی ہوگی تو کیسے سلیقے سے کٹی ہوئی ہوگی. یہاں تک کہ برتن رکھنے کا ایک انداز ہوگا، خالی برتن بھی رکھنے کا انداز ہوگا کہ اس کو سجایا جاتا ہے، چمچے ایسے رکھے جا رہے ہیں، ہڈی کی پلیٹ الگ ہے، سالن کے جو چمچہ سالن جس سے نکالا جاتا ہے اس کی پلیٹ الگ ہے، گلاس الگ انداز سے رکھا ہوگا جی، اور پھر سالن بھی یعنی کہ ایک جگہ فاصلے فاصلے سے ترتیب سے ہر چیز، یعنی دسترخوان بھی لگا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ کر مزہ آتا ہے، ہے کیا نہیں فرق؟ تو بس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں کا الگ الگ ذکر کیا، سبحان اللہ، یہ حضرت تھانوی سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے، فرماتا ہے ادھر عاشقوں کے لیے فرمایا ہے، فی جنات النعیم، جنت کی بہترین نعمتوں میں ہوں گے، علی سرر موزونا متقین علیہ متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے کیسے بیٹھے ہوں گے کہ سونے کی تار والے، سونے کی تار سے بنے ہوئے وہ کپڑے اور وہ جو تکیے اس پر ٹیک لگا کے، اس پر ٹیک لگا کے ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھے ہوں گے، اور پھر ان کی خدمت کے لیے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے لڑکے ان کی خدمت میں آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، ان کے خدام ہوں گے، یہ بھی طرز زندگی ہے، ایک پروٹوکول ہے، ایک احترام کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا بھی احترام فرما رہے ہیں، ان کو ایک احترام کا نظم دیا جا رہا ہے، پھر برتن کیا ہے، بے اکواب و اباریق و کأس من معین، کہ آب و خورے یعنی پانی پینے کے برتن، اور اباریق کہتے ہیں اس ایسے برتن کو جس کے آگے وہ گویا کہ جیسے سراہی نما ہوتا نا، سراہی نما جس کے آگے گویا کہ ٹوٹی سی لگی ہو یا ایسی چونچ نما ایسی اس طرح نکالا جائے، ان کو جو ہے اباریق بولتے ہیں، تو ان کے برتن تک کا ذکر ہے، اہل مقرب کا، مقرب بندوں کے ان کا انداز، پھر ان کے لیے فرمایا وہ فاقیات ممائے تخیر، وہ پھل اور میوے جو اختیار کریں گے وہ ان کو ملے گا، اور ولحم طیر مما یشتہون، اور وہ پرندوں کا جو گوشت ہے جس کی ان کو اشتہا ہوگی یعنی جس کی طرف ان کو رغبت ہوگی وہ ان کے لیے آئے گا، پھر اس کے بعد حور کا ذکر ہے، وحور عین، گوری گوری خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کیسے، کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی، چھپا ہوا موتی، موتی کو چھپایا جاتا ہے، اسے دیکھیں پہلے جنت کی بھی جو حور کا ذکر کیا اس کو بتایا، لؤلؤ المکنون ہے وہ، وہ چھپا ہوا موتی ہے، اس لیے اہل جنت جو عورتیں ہوتی ہیں یا اہل جنت کی جو عورتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر بھی حجاب اور برقعے کا استعمال کرتی ہیں، کیونکہ موتی چھپایا جاتا ہے، موتی کو دکھایا نہیں جاتا، خوبصورتی چھپانے کی چیز ہوتی ہے نہ کہ دکھانے کی چیز ہوتی ہے، خوبصورتی صرف اہل قدردان کو دکھائی جاتی ہے، جو لوگ جواہرات کا کام کرتے ہیں نا، قیمتی پتھروں کا، ان کے پاس بھی پتھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پتھر تو وہ ہوتا ہے جو بھی پتھر لینے والا ہے اس کو دکھاتے ہیں لوگ یہ ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ ذرا ذوق والا ہے، خریدنے والا ہے، اس کو شوق ہے، بلکہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ خریدنے والا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے، وہ جب یہ دیکھتے نا کہ اس بندہ شوق والا ہے اور ذوق رکھتا ہے، پھر اس کو دکھاتے ہیں، کہتے اچھا چلو میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، پھر اپنے سامان میں سے خاص پتھر نکال کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں بھی پہلے ہلکی کوالٹی کا لاتے ہیں اور اس کے ذوق کو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ذوق والا ہے کہ نہیں، ایک اچھا پتھر لا کے رکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اس کا ذوق، کہتے اچھا ٹھہرو میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے، اور وہ حضرات اس کو بیچتے بھی نہیں ہے، کوئی کہتا لو جو قیمت دو، لگتا نہیں بھائی یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو رکھنے کی چیز ہے، وہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہوتی ہے، موت تک چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے دودھ کو بلی سے بچاتے ہیں، گوشت کو چوہے بلی اور چیل کروں سے بچاتے ہیں، پیسے کو چوٹیوں سے بچاتے ہیں، نمکو کھولتا ہے تو اس کو بھی ایئر ٹائٹ جار کے اندر رکھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، صرف ایک عورت ہی اللہ اکبر اتنی ارزہ، اتنی گلی گزری چیز، اس کو اتنا گھٹیا بنا دیا کہ اس کو کھول کر بے پردہ کر کے ننگا کر کے سڑکوں پہ باہر کر دو. میرے پیارے دوستو، یہ اس کی توہین ہے جس کو ہماری مائیں بہنیں بڑا اپنا اسٹیٹس اور وقار اور اپنا حق سمجھتی ہیں. یہ حق نہیں، ان کی حماقت ہے، یہ حق نہیں ہے، حماقت ہے. یہ عورتوں کا پردہ یہ حق ہے، اور بے پردگی یہ حماقت ہے. اس لیے اس بات کو سمجھے کہ پردہ یہ حق ہے، یہ حماقت ہے. ہر قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے. نوٹ روپیہ پیسہ ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں اس نوٹ سے بھی نہیں گزری ہیں کہ روپے پیسے کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، سونے چاندی کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. اور عورت اتنی عرصہ کہ اس کو بے پردہ ساری دنیا دیکھے؟ نہیں میرے دوستوں. اس لیے ہور کے لیے بھی صفت بیان کی اللہ نے کہ وہ جو عاشقوں کو جو ہور ملے گی کہ انسان اللؤلؤ المکنون، چھپا ہوا موتی کی طرح ہوگی. اس لیے عورتوں کا پردہ یہ اسی کے لیے، پھر وہ اہل ذوق کے لیے. کیا مطلب؟ اس کے شوہر کا، اس کا حسن اس کے شوہر کو مبارک ہو. اس لیے تو اب یہ جو اہل یورپ ہیں امریکہ والے، اب چونکہ عورتیں بالکل ان کے سامنے آ گئی، اب ان کو ان کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، کہتے نہیں اب کچھ اور کرو. اپنی جنسی فطری خواہش چونکہ اس کو غیر فطری طریقے پر لے گئے، کہتے ہیں اس کی طرف ان کو کوئی رغبت نہیں ہے. اب اس لیے اس کی اپنی اس فطری خواہش کی کوئی حیوانیت میں لگا کر اگر کہتا ہے حیوان سے اس کو ضرورت پوری کرو، لڑکوں سے بدفانی کرو، بس کچھ کرو، اور اس میں نانا اڈا اگر ان کو ملے اس پر اس کی طرف بھاگتے ہیں یہ لوگ. اس لیے اس بے راہروی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ زیادہ دن نہیں گزار سکتی، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ زیادہ دن زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ حیوانیت ہے نا، جانور پنا ہے. ایک فطرت سے چیز باہر نکل گئی، غیر فطری زندگی کی طرف چل پڑے، لگا ان کو اب چین سکون نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ جو میرے دوستو قانون فطرت دیا، شریعت عطا فرمائی، اس میں ہماری خواہشات کا بھی اکرام ہے، اور وہ اکرام بھی بڑے محترم طریقے سے. پھر ایک پورا خاندان یہ سسٹم چلتا ہے کہ بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، ماں ہے، پھر بیوی ہے، پھر بچے ہیں، پھر بچوں کی اولادیں ہیں. سبحان اللہ، وہ خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ عاشقوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر کیا نا، بس اب اتنا فرمایا کہ خوبصورت گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی وہ ہوں گی مثل موتی کی طرح. اس کے مقابلے میں جو اصحاب الیمین کے لیے ذکر کیا وہاں پر ایک چیز الگ فرمائی کہ انا انشاءناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، کہ وہ ایسے ہوں گی کہ ان کے ساتھ جب صحبت بھی کریں گے تو وہ کنواری کی کنواری رہے گی. اور آپ دیکھیے عاشقوں کے لیے اس کا بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ خوبصورتی کے لیے صرف یہی چیز ضروری نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایسا مضمون ہے، ایسے ذوق والی چیزیں کہ جس کو بیان نہ کرنا ہی اس کے ذوق کو قائم رکھنا ہے. بعض چیزیں نہ بیان کر کے سمجھائی جاتی ہیں. فرق البتہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عاشقوں کے لیے سب اتنا فرمایا گوری اور خوبصورت ہوں گی موتی کی طرح، چھپے ہوئے موتی کی طرح. اور اصحاب الیمین جو اہل جنت عام جنتوں کے لیے فرمایا کہ ان کو حوریں ملیں گی، صحبت کے باوجود وہ کنواری کی کنواری رہیں گی. اس فرق کو، اس ذوق کو خود میں اپنے ذوق کے مطابق لے لیجئے. ٹھیک ہے نا، کہ بعض چیزوں کو بیان نہ کرنا ہی اس کے ہر آدمی کا ذوق ہے، وہ کیا لیتا ہے اس میں مقصد اور مطلب کیا لیتا ہے، اپنے ذوق پہ لے لے. ذوق سلیم والا کچھ اور مطلب لے گا، اب ہر ایک کے ذوق کا معیار ہے. اپنے آگے ایک بات اور سنا، عروباً اطرابا، کہ وہ عورتیں، وہ جو ہوئے ہیں، وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والے ہوں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر اللہ نے ان عاشقوں کو نہیں فرمایا کہ وفا کے حتم مما یتخیرون، اور اصحاب الیمین کے لیے فرمایا فی صدر محمود وطلح منظور، کہ ان کے لیے بیوی ہوگی بیو، اور کیوں ہوں گے تحبت ہے. اب آپ دیکھیے ان کی چوائس نہیں رکھی. اس فرق کو میں ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون عطا فرمایا کہ آپ کبھی جہاز کے بزنس کلاس میں سفر کریں اور اکنامی کلاس میں سفر کریں، تو بزنس کلاس میں پورا مینیو دیا جاتا ہے کہ سر آپ کیا کھائیں گے، واٹ ڈو یو وانٹ، حاجی صاحب واٹ ڈو یو وانٹ، وہ ایسے سب دیا جاتا ہے. اور اکنامی میں گویا کہ ہمارے ماشاءاللہ ہماری پاکستانی ایئر لائن والوں کی طرح لے مر، کوئی دو دفعہ پانی مانگ لو تو کہہ دیتے ہیں کہ اپنے گھر سے پی کے نہیں آتا. تو ایک اکنامی کلاس ہے جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ہے. بزنس کے اندر پورا طریقے سے، اور پھر عزت احترام کیسا ہوتا ہے کہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے، سفید کپڑا بچھاتے ہیں، اور پھر پوچھتے کہ کیا آپ کھائیں گے. سبحان اللہ، یہ فرق ہے. اسی سے آپ سمجھ لیں کہ ایک مقربین اور اصحاب الیمین کا فرق سمجھ لیں. اور پھر جعفر کو میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بزنس لاؤنج میں جاتے ہیں، اور جو اکنامی کلاس والا بیچارا ایئرپورٹ پہ ٹہل رہا ہوتا ہے، اور وہ لاؤنج کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، صاف ستھرا واش روم ہوتا ہے، نمازوں کی اکثر جگہ ہوتی ہے، وہ خود ایک پروٹوکول ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جو عاشقین جب جنت میں جانے سے پہلے اللہ ان کو عرش کے نیچے بزنس کلاس لاؤنج میں کھلائیں گے پلائیں گے، پھر وہاں سارے ملہ نظر آئیں گے جناب آپ کو. اس لیے ملہ بن جاؤ تاکہ انہیں میں شامل ہو جاؤ. وہ کہیں گے یار یہ ملاؤں کے پوچھے دنیا میں بھی ظالم کھاتے پیتے تھے، یہاں بھی کھا پی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب نعمت ہی ان کے لیے رکھی ہے تو پھر میرے اور آپ کے اعتراض کرنے سے کیا ہوگا. اللہ نے مزے رکھے. وہ اس کے قیامت کے دن بھی جب بہت سے لوگوں کا بلا حال ہو رہا ہوگا، منرل واٹر بھی بڑا مہنگا ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے ڈالر کا ملے گا وہاں پہ، بلکہ ملے گا ہی نہیں. اس وقت میں وہ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے، سبحان اللہ، پھر قیامت کے دن آب کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، اس ساقی کوثر کے دست مبارک سے سبحان اللہ وہ جام کوثر پیئیں گے، اور اللہ تعالی کے نبی اس آب کوثر اسی شخص کو عطا فرمائیں گے جو آپ کی سنتوں سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، اور جو شخص دنیا کے اندر سنتوں سے وہ گردانی کرے گا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے چہرے کو پھیر لیں گے. اس لیے قیامت کے دن اگر منرل واٹر چاہیے کوثر والا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کیجئے، اس پر عمل کیجئے، چاہے وہ داڑھی کی سنتیں ہو، چاہے نماز کی سنتیں ہو، اپنے معاملات کی تو سنتیں ہو، نکاح فادگی اور اخلاقیات کی سنتوں کو تلاش کیجئے، اس پر عمل کیجئے. یہ عاشقوں کا کام ہے میرے پیارے دوستو. اے میاں پتو جیب میں رکھ اس کو. تو آپ نے فرق دیکھا دونوں کا فرق، سبحان اللہ.
شیخ اس کو اس طرح فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں عاشقوں کی زندگی کیا ہے کہ اپنے ایک شخص وہ ہے جو اپنی حرام خواہش کو پورا کرتا ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ذکر تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اپنے نفس کی ڈیمانڈ کو بھی مانتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار خوشی کی خاطر سے اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو ویران کرتا ہے، اپنے دل کو ویران اور برباد کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے دیدار خوشی کی خاطر سے. پھر اللہ تعالیٰ بھی میرے شیخ فرماتے ہیں یہ کسی کا شعر کہ برباد اور محبت کو نہ برباد کریں گے، ایسے شخص جو اپنے دل کو ویران اور برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد نہیں کرتا، برباد اور محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل و معاشات کو وہ شاد کریں گے. وہ اللہ جس نے خوشیوں کو پیدا کروایا، جو خوشیوں کا خالق ہے اور خوشیوں کا عطا کرنے والا ہے، پھر ایسا دل جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوشیوں کو امپورٹ نہیں کرتا، درامد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو خوشی کی انڈسٹری بنا دیتے ہیں. وہ اپنی اس خوشی کی انڈسٹری میں خود کفیل ہو جاتا ہے. اب باہر سے اس کو خوشیاں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا قرب کا جو فیض اور نور اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کے غلے میں بھی خوشیاں ڈال دیتے ہیں اور اس کے غموں کو خوشی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے میں نے پہلے بھی یہ مضمون عرض کیا تھا کہ آج کل خزاں کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں درختوں سے پتے پیلے اور پتے جھڑ جاتے ہیں اور چمن ویران ہو جاتا ہے، اجاڑ ہو جاتا ہے، مالی صفائی کرنے والا جھڑے ہوئے پتے صاف کرتے 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 تھک جاتا ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اس مالک کی شان دیکھیے، اسی موسم میں، یہ جو خزاں کا موسم ہے، اجاڑ موسم، اسی موسم میں اللہ تعالیٰ پھولوں کے بادشاہ یعنی گلاب کو کھلاتے ہیں. یہ موسم ہے خزاں کا، یہ موسم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ گلاب کا پھول کھلاتے ہیں. اور میرے شیخ کی وہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے اپنے دل کو حرام خواہشات سے ویران کرو، اللہ تعالیٰ اس ویرانی میں، اسی ویرانی میں رخالی کے گل تمہارے دل کو باغ و بہار بنا دے گا. نہیں کہ سر میں ہر اپنے دل کو ویران کروں گا تو میرے دل کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ارے ظالم، ذرا تصور کرو ہم لوگ کہ جو مالک خزاں کے موسم میں گلاب کا پھول، جس کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ گلاب کا پھول کھلاتا ہے، تو ہمارا ویران دل جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سے جس کو ہم ویران کریں گے، اس دل کو اللہ خوشیاں عطا فرمائے گا. جو اس خزاں کے موسم میں، جبکہ ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں پھول نہیں کھلتے، پھول نہیں کھلتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی موسم کے اندر جناب پھول بھی کھلا رہے، اور وہ پھول نہیں کہتا جس کو پھولوں کا بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیارے دوستوں، میرے شیخ فرماتے ہیں اپنے دل کو حرام خواہشات سے ویران کرو، وہی خواہشات تمہارے لیے کھاد کا کام دے گی اور دل میں اللہ تعالی کی محبت کا پھول کھلے گا، اور ایسا پھول کھلے گا پھر وہ کبھی مرجھائے گا نہیں. اس لیے اظہر گونڈی رحمت اللہ علیہ جگر کے استاد تھے، وہ فرماتے ہیں ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار ہے زندگی، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار ہے زندگی، ایک گلی پر کے واسطے میں نے چمن لوٹا دیا. ایک اللہ تعالیٰ کی خاطر سے سارے پھول جیسے بدن، پھول جیسے شکلیں، پھول جیسے چہروں سے ہم نے سر سے نظر کر کے اپنے دل کو ویران کیا، بیدار کیا، لیکن اس کے بدلے میں خالق گل ہمیں مل گیا. ایک گناہ تر کے واسطے، ایک گناہ تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. یہ عاشقوں کی زندگی جو کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہے ہیں. یاد رکھو اس بات کو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اس کو بھوکا نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ. آج تو ہم کہتے ہیں نا نیا بندہ کھڑا ہوا کہاں سے؟ عجیب نظر سے کہتے ارے بیوقوف، جو اللہ کے لیے چل رہا ہے وہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ اس کے برکت سے دوسرے کھاتے ہیں، جو سارے عالم کو نشہ پر بیٹھے، جو سارے عالم کو روٹی دیتا ہے، اپنے ایک عاشق کو روٹی دے گا جبکہ رزق اس کے قبضے میں ہے، اس کے لیے دو روٹی مہیا کرنا اپنے شرم بردار کے لیے مشکل ہے، تاکہ دنیا اس کو یہ کہے کہ تو بھوکا مر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر چل کے تو بھوکا مر رہا ہے. یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اور صحابہ کے غلاموں نے، اگر کوئی ان پر فقر و فاقہ آیا تو یہ فقر و فاقہ وہ نہیں تھا کہ ان حضرات کو ملتا نہیں تھا، بلکہ یہ فقر و فاقہ ان کا اختیار ہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا نہ ملے آخرت ملے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، سب کچھ موجود تھا لیکن خود اختیار کرتے تھے جان بوجھ کر. صرف آخرت کے شوق میں کہ آخرت کے نعمتیں اس کے بدلے میں اور زیادہ ملے ہمیں، اور وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ سب صدقہ کرتے تھے. ہمارے ماؤں کا حال، یعنی امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، وہ ہماری پیاری پاکیزہ مائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سال بھر کا خرچہ دیتے تھے، لیکن اس کا باوجود عالم ہوتا تھا کہ ان کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، وہ کوئی لکی ون میں یا جو مالوں میں جا کر برانڈ کی چیزیں نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ سب کا سب اسی وقت صدقہ کر دیتی تھی. کتنا بڑا ضرب تھا ان حضرات کا کہ اپنے سامنے پکا ہوا کھانا، چیزیں، مرغوب چیزیں ان کے سامنے آتی تھی، کوئی اگر سائل آ جاتا تھا اسی وقت وہ سامنے سے اٹھا کر ان کو دے دیتے تھے. کیوں ہم اپنا منہ لے کر باتیں کرتے ہیں؟ ہماری تو اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے. اور یہ ان حضرات کا حال ہوتا تھا. اسی لیے تو پھر فرمایا سنت من الاولین و سنت من الاخرین، اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ پہلے میں سے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اولین کہلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے یہ آخرین کہلاتے ہیں. تو ان عاشقوں کی جو بڑی تعداد اولین میں سے ہوگی اور بعد والوں میں تھوڑی ہوگی، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی مراد ہے، اور اس سے مراد متقدمین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور خیر القرون کا جو زمانہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ان کا وہ زمانہ مراد ہے، وہ اسلاف جن کو کہتے ہیں، کہ وہ ہوں گے اس عاشقوں کی فہرست میں مقربین لوگوں میں بڑی تعداد ہوگی اور بعد والوں میں تھوڑے لوگ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب تھوڑا سا یہ بھی کام کر لو، وہ بھی کر لو، دنیا کو بھی خوش کر لو. تو ہم لوگ تو ایسے ہیں نا، اپنی دین کو دنیا کی آرگنائزیشن کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ حضرات تھے اپنے دین میں دنیا میرا نہیں دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، سبحان اللہ، امیر المومنین ہے، ایک آپ کی زرہ تھی، وہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، آپ نے قاضی، آپ امیر المومنین ہے، قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا، کہا ٹھیک ہے گواہ لے کے آئے کہ زرہ آپ کی ہے. آپ نے اپنے غلام کو پیش کیا، کہا یہ تو تمہارا غلام ہے، یہ تو آپ کا غلام ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے. بیٹے کو پیش کیا، گواہی قبول نہیں ہے. اللہ اکبر، انہیں ہے سپریم کورٹ لگی ہوئی، کسی کا پریشر نہیں، کسی ادارے کا پریشر نہیں، کسی فرد عبادت کا پریشر نہیں، امریکہ، جرمن، جاپان کا پریشر نہیں کہ منورا کو چھوڑ دو، اس کو رات اور رات ملک سے نکال کے لے جائیں گے، کوئی پریشر نہیں. اور امیر المومنین وقت کا پورا اسلامی ریاست، پوری اسلامی سلطنت
جو کہ مشرق اور مغرب شمال جنوب میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا واحد حاکم خلیفہ وقت وہ کھڑا ہوا جناب عدالت کے اندر، اور یہودی کے مقابلے میں مقدمہ پیش ہو رہا ہے، ذرا گواہ لاؤ. کہا یہ دو گواہ ہیں، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں. اور قاضی کہہ رہے کہ یہ گواہ میں ابھی نظر میں قبول نہیں ہے. اب امیر المومنین کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، جب گواہ نہیں تو خاموش. اب یہودی یہ منظر دیکھنا، فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں قاضی صاحب نے. اب یہ منظر دیکھا، کہا وقت کا حاکم، طاقت اور قدرت رکھنے والا، اپنی عدالت کے سامنے اتنا بے بس کہ گواہ موجود ہوتا ہے اس کی گواہ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. بس یہ وہ چوٹ لگی اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا. کہ حقیقت تو یہ کہ یہ ذرا انہی کی ہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو، ہم نے اور پہلے میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو دنیا کی آمیزش کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پہلے سے ہمارے اسلاف ہمارے بڑے اور ولی اللہ کے عاشقوں کا طبقہ، وہ اپنی دنیا کو اپنی دنیا کو دین سے دور رکھتے تھے کہ دین کے اندر دنیا کی آمیزش نہ ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ایک ادارہ بنا رہے تھے، ایک زمین خریدی، زمین کے لیے معاملہ کیا، مدرسہ بنانا تھا، پیسہ موجود، رقم طے ہو گئی. فرمایا کہ اچھا میں اس کا جواب دوں گا. ایک مہینہ گزرا، دو مہینہ گزرا، تین مہینہ گزرا، اس کے بعد جا کر حضرت نے ان سے فرمایا، میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں یہ زمین خریدنے کو تیار ہوں، اور رقم کی ادائیگی اور وہ سب معاملات ہو گئے. حضرت کے خادم نے پوچھا کہ حضرت زمین تیار تھی، رقم موجود تھی، آپ کے پاس اتنی رقم تھی کہ آپ اس سے خرید سکے، ہر معاملہ پورا تھا، پھر آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی اس کو خریدنے میں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ جہاں کسی کو زمین دی جائے کہ یہ مسجد بناؤ مدرسہ بناؤ، وہ تو کہتا لاؤ آپ دے دو جلدی سے. حضرت اس کا راز فرمائے، وہ حضرت کے قریبی لوگوں میں سے تھے، تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تین مہینے تک اپنے دل کو اپنے نفس کو ٹٹولتا رہا کہ میں جو یہ مدرسہ بنا رہا ہوں اللہ کی رضا کی اور خوشی کے لیے بنا رہا ہوں یا میرے نفس کی اس کے اندر آمیزش ہے. میں دیکھتا رہا کہ کل میں اپنے نفس تو اس میں شامل نہیں ہے. تین مہینے تک فرماتا میں اپنے قلب کی نگرانی کرتا رہا اور میں نفس کو دیکھتا رہا کہ میرے اس دین کے کام کے اندر دنیا کی آمیزش نہ اور ملاوٹ نہ ہو. فرمایا تین مہینے کے بعد جا کر مجھے اطمینان ہوا، تب میں نے اللہ تعالی کے بھروسے پر اس کی حامی بھری. یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے میرے دوستوں، پھر ان کو اگر ان مقربین کا درجہ ملے تو کیا تعجب کی بات ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے دوستو، موت کے بعد تین گروہ بنیں گے، کافرانہ. اللہ کا شکر ہے میں دو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تعالی ہماری حفاظت بھی فرمائے، ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، بہت ضروری چیز ہے. ایمان کو معمولی نہ سمجھیں، اس لیے دین کے نام پر بھی جو کام کر رہے ہیں ایسے کسی کے حوالے اپنے ایمان کو نہ کھینچیے. خاص طور پہ یہ جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، کسی مشہور اور معروف کو مت دیکھیے میرے دوستوں. اولیاء اللہ، علماء، ان کی نشانیاں ہیں، ان کی علامتیں ہیں، جس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہ ہو. ایسے لوگوں سے رابطہ کیجیے. اور دوسرا جو رجسٹر بنے گا وہ فاسقانہ ہے کہ مثلاً دیکھیں نا، ایک جمعہ کا جس کی بعض حضرات کو شوق ہوتا ہے بیان اہتمام سے سنتے ہیں، اور بہت سارے جمعے کی حاضری لگانے آتے ہیں، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے ایسا کہ جی ایک پہ آ گئے چلو بھائی آ جاؤ بس جمعہ پڑھنا ہے، یا پھر آتے بھی ہیں تو اذان کے بعد خطبہ ہو رہا ہے جب کے جمعے کے لیے ہے کہ جلد جلد جمعہ جا کر پڑھو، جلد مسجد پہنچو، کچھ ذکر کرے، تلاوت کرے، مسجد میں آ جائے، صلاۃ تسبیح پڑھ لے، کچھ اللہ کا نام لے لے، دعائیں مانگے، تو فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دین کے سیکھنے میں بھی فرق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ فرق ہے. ایک حاضر لگا بھی اور کہا ہم بھی بیٹھے ہیں، ہاں ہم بھی بیان میں تھے، آخر میں پہنچ گئے اور کہہ دیا ہاں ہم بھی بیان میں تھے، اور ایک آدمی شروع سے بات سن رہا ہے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو دوسرا رجسٹر ہے کہ فاسقانہ، کہ اپنے نفس کی بات بھی مانی اور دین پر بھی عمل کیا اور نفس کو دین کے ساتھ ملایا، کبھی گناہ بھی کر لیا، یار جیسے ہماری زبانوں پر ہے یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کر لیں گے، کیا معافی مانگ لیں گے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے. اور ایک وہ ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاتا ہے، اپنے دل پر زلزلہ طاری کرتا ہے، لیکن حرام خانے سے بچنے کی خاطر سے وہ اپنی آرزوں کا خون پی دیتا ہے، نیند جان ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی نیم جان کو، یعنی آدھی جان ہو جاتا ہے، اسی آدھی جان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے قرب کی سینکڑوں جان عطا فرماتے ہیں. اس لیے میں عربی فرماتے ہیں نیم جا مستانب وسط جا دہب، اللہ اپنے راستے میں آدھی جان دیتا ہے اور اس کے بدلے میں سینکڑوں جان عطا فرماتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اونچے در رحمت میں عورت آ دہب، اور صرف یہ نہیں بلکہ جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، ایسی ایسی نعمتیں اور لذتیں اور بہاریں اور کیفیات اور اپنا قرب عظیم اس جان کو عطا فرماتا ہے جو بادشاہوں کو بھی خواب میں نصیب نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، موت ہم سب کے لیے ایک اٹل چیز ہے جو ہم سب کو آنی آنی ہے. اب ہمارے لیے فیصلہ ہے، ہم عاشقوں کے رجسٹر میں اپنا اندراج کروائیں یا فاسقوں کے رجسٹر میں، یعنی گناہ کے مزے بھی لیتے رہے اور اللہ سے جنت بھی مانگے، یا ایک ہے کہ جان کی بازی لگائیں، گناہ سے بچنے کا کی طرف اپنے اندر دل میں پیدا کر کے گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی اور شریعت و سنت کی زندگی میں آگے بڑھیں. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے ساتھ فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے موت کی منزل کو آسان فرما دیجئے. اللہ ہم اس بات سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کہیں اس پر عمل نہ کریں. اللہ اپنے فضل کا، اپنی مہربانی کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما دیجئے. ہمیں شیطان اور نفس کی غلامی سے نکال کر شافع صد ہم سب کو اپنی غلامی عطا فرما، اپنے عاشقوں والی زندگی عطا فرما، اپنے کامل فرما برداروں والی زندگی عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما اور اپنے قرب کی لذت عطا فرما کر دین کو ہمارے لیے لذیذ اور مزیدار بنا، تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی حرام لذتوں سے گناہوں کی حرام لذتوں کو دل میں برآمد کرنے سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں اپنی محبت، اپنے قرب کا وہ مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے اور ایک لمحہ اور ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہمارے لیے یا اللہ شریعت و سنت، ہم سب کو شریعت و سنت اور اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کے لیے ہماری جان کو، ہمارے مال کو اور ہماری آبرو کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اللہ آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے. اپنا قرب عظیم ہم سب کو عطا فرما، اپنے اللہ اپنے قرب عظیم ہم سب کو عطا فرما دیجئے اور ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اللہ سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان اور سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور اللہ اپنی رحمت سے جان مر پانے والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. جیسے یہ نیو ایئر کی نائٹ آ رہی ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے اور مسلمان بھی اس میں حرام کاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اربوں کی شراب ایک رات میں پھونک دی جاتی ہے، اللہ اس حماقت اور بے وقوف سے ہم سب کو اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں سچی توبہ عطا فرما دیجئے اور ہماری زندگیوں کو جانور طرح سے نکال کر انسانیت کے دائرے میں لائیے اور یا اللہ شریعت کے دائرے میں ہم سب کو جینا اور مرنا نصیب فرما دیجئے، ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے دوستوں کی ان خرافات سے اپنی رحمت سے حفاظت فرما دیجئے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو بھی قبول فرما، اللہ ہم نے ان گروہ کا تو ذکر کیا، اپنے کرم سے ان مقربین میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے، اپنا جذب ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، کامل اطاعت اور فرما برداری ہم سب کو نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.